نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. آج 23 پارے الحمد للہ تراویح میں مکمل ہو گئے. سورہ یاسین سے آج کی تلاوت شروع کی گئی. آپ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی تلقین فرمائی کہ تم اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو. باعث نجات بھی ہے، آسانی کا ذریعہ بھی ہے. پھر جس طریقے سے انسان کے جسم میں اس کا قلب اگر تندرست ہو، صحت مند ہو، تو پورا جسم صحت مند ہوتا ہے، لیکن اگر دل بیمار ہو تو پورا جسم ہی بیمار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اس صورت میں چونکہ آخرت سے متعلق، حشر سے متعلق زیادہ تر مضامین ہیں، اور یہ سبب ہے کہ جس شخص کو آخرت کی فکر ہوگی اس کا دین اچھا ہوگا. اسی لیے اس کو قرآن مجید کا دل کہا کہ اگر آدمی اس صورت کو پڑھ کر آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کر لے تو انشاءاللہ وہ اس کے لیے آخرت کے اعتبار سے صحت کی علامت ہو. اس سورت کے پہلے رکوع کے بعد رضیب لہم مثلا اصحاب القریہ میں ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی بستی میں رہتا تھا. اللہ رب العزت نے اس کے پاس کچھ لوگ بھیجے، اس بستی میں بھیجے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے دو آدمی آئے تھے اور بعد میں پھر ایک صاحب آئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تین شخص تھے. اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا ویسے ہی مرسلون کے معنی میں کہ اللہ کے کوئی قاصد تھے، نبی کے کوئی نائب تھے. بہرحال نیک لوگ تھے، اور زیادہ ترجیح اس بات کی ہے کہ یہ نبی تھے. یہ لوگ جب آئے، انہوں نے آ کر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، لوگوں نے جھٹلایا انہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. فقالوا انا الیکم مرسلون. انہوں نے وہی اعتراض کیا جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہم جیسے ہی آدمی ہو. آپ کو پوچھے کہ بھئی تمہاری اصلاح کے لیے کوئی ایسا آدمی آنا چاہیے جس کے سر پہ سینگ ہو، یا وہ تمہاری قوم میں سے نہ ہو، تمہاری جنس میں سے نہ ہو. تو اگر ایسا ہوگا تو لوگ ویسے ان سے انس محسوس نہیں کریں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے تو ہر قوم میں سے نبی بھیجا ہے، یعنی جہاں بھیجا ہے اسی کی قوم میں سے بھیجا ہے، کوئی الگ تھلگ نہیں آئے. تو یہ اعتراض اس وقت بھی کیا کرتے تھے کافر، آج بھی بہت سے لوگوں کو اس قسم کا اعتراض لگتا ہے، غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو اعتراض کیا یہ کہ ما انتم الا بشر مثلنا، اب تم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو. اور انہوں نے جواب یہی دیا کہ قالوا ربنا یعلم انا الیکم مرسلون، تم ہمیں جھٹلاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے فقط اتنا ہے کہ ہم تمہیں کھلم کھلا دین کی بات بتلا دیں، دین کی بات پہنچا دیں. سو ہم نے پہنچا دیا. قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے حسب عادت یہ کہا، جیسے کہ کافروں کی عادت ہوتی ہے، اور دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کو کہ جب کوئی نئی اچھائی ان کو پہنچتی ہے کافروں کو تو وہ کہتے ہیں اچھائی تو ہماری ہے، ہماری وجہ سے ہوئی، اور خدا نے کرے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں تمہاری نحوست کی وجہ سے. تو یہی معاملہ یہاں بھی آیا کہ ان تینوں رسولوں کو اور نبیوں کو انہوں نے کہا کہ، یعنی بعض اوقات بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر قحط آیا. قحط آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ قالوا انا تطیرنا بکم، یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے یہاں پر قحط آ گیا ہے. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم باز نہیں آئے تبلیغ سے تو ہم تمہیں رجم کریں گے، یعنی پتھراؤ کریں گے، تمہیں مار ڈالیں گے، اور ہم تمہیں سخت ترین سزا دیں گے. تو یہ تینوں جو نبی ہیں انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی لیکن قوم نے انہیں جھٹلا دیا. وہ ایک شخص جو جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، وجاء من اقصی المدینہ رجل یسعی، ایک آدمی شہر کے کونے سے دوڑتا ہوا آیا ان کی طرف، یعنی تیزی کے ساتھ وہ ان کے پاس پہنچا. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص تھا حبیب نجار، اور اس کو کوڑ کا مرض تھا، اور یہ بت پرست تھا، بت کی عبادت کرتا تھا، اس سے دعا بھی کرتا رہتا تھا، لیکن 70 سال تک یہ عبادت کرتا رہا. تو پہلے ایک پیغمبر آئے تھے، جب دروازے سے داخل ہوئے تو سب سے پہلے اسی حبیب نجار سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اس کو دین کی دعوت دی. تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے، اگر ہاں پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کیا مجھے جو بیماری ہے یہ دور ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو خود اس پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو وہ قادر مطلق ہیں، تمہاری بیماری دور ہو سکتی ہے. تو جواباً اس نے کہا کہ 70 سال سے جن معبودوں کو میں پکار رہا ہوں یا جن کی میں پرستش کر رہا ہوں تو انہوں نے تو دور نہیں کی 70 سال میں، تمہارا خدا ایک دن میں ایک لمحے میں دور کر دے گا؟ فرمایا کہ ہاں ہمارا خدا ایسا ہی ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ ایک لمحے میں تمہاری بیماری دور ہو سکتی ہے. چنانچہ ان لوگوں نے اس کے لیے دعا کی. اچھا، ان کی بات سن کر وہ پہلے مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر ان حضرات نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بیماری کو بھی دور کر دیا. پھر اس کے بعد یہ شخص اپنے ایمان کو چھپایا، اس نے لوگوں سے عام نہیں کیا لوگوں کے سامنے تاکہ اسے تکلیف نہ پہنچائے، اور خود شہر کے کہیں کنارے پر کونے پر جا کر رہنے لگا. اب جب اسے یہ اطلاع ملی کہ 3 رسول مزید آئے ہیں اور قوم انہیں جھٹلا رہی ہے، تو یہ قوم کی اصلاح کے لیے اور قوم کو بتانے کے لیے وہاں سے دوڑا ہوا آیا. اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ وجہ من اقصى المدینۃ رجل یسعى، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور اس نے کہا کہ اپنی قوم کو کہے میری قوم ان رسولوں کی اتباع کر لو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ایسے لوگوں کی اتباع کر لو جو تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہے. یعنی تو اس سے ان کے اخلاص کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، پیسے نہیں مانگتے، اور خالصتاً لوجہ اللہ تمہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں. تو اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ بھی ہیں اور تمہیں دین کی طرف بلا رہے ہیں، تم ان کی بات مان لو. اور پھر ساتھ میں اس نے جو عنوان اختیار کیا اپنے اوپر، کہا کہ وما لی الا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اب اسی کی طرف میں لوٹ کر جاؤں گا. یعنی اپنے آپ سے ہی خطاب کیا، لوگوں کو سنانے کے لیے، قوم کو سنانے کے لیے کہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کی عبادت نہ کریں. بہرحال قوم نے اس کی بات بھی نہیں سنی، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بیچارے کو شہید کر دیا، اور ان تینوں نبیوں کو بھی غالباً شہید کر دیا. اللہ، بہرحال اس وقت اس نے مرنے سے پہلے اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیا تھا، اور کہا کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں اپنے رب پر ایمان لاتا ہوں، سن لو. اب یا تو قوم کو کہا یا پھر نبی سے کہا، تاکہ بھئی میں ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میری بات سن لیں، تاکہ قیامت کے دن تم گواہی دے سکو کہ میں ایمان لے آیا تھا. بہرحال اس کو شہید کر دیا. یہاں پر اللہ تعالی فرماتے ہیں قیلت خل الجنہ، اس کو کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب چاہے عالم برزخ کا معاملہ ہو یا آخرت کے اندر جو بھی معاملہ ہو، اس لیے کہ عالم برزخ کے اندر بھی وہ ایک ایسا عالم ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل، جو شخص قبر میں جاتا ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں. اس لیے کہ روح تو یا اعلی علیین میں چلی جاتی ہے یا اسفل السافلین میں چلی جاتی ہے. جہاں تک جسم کا تعلق ہے تو یہ جسم بعض لوگوں کا سلامت رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کا چاہیں، ورنہ عام طور پر یہ جسم پھٹ جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت اس جسم کے اندر روح کو یا اس جسم میں یا اس جیسے جسم میں روح کو داخل کر کے جو بھی عذاب ہوتا ہے وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے. اور عالم برزخ اصل میں صرف گڑھے کا نام نہیں ہے، یہ گڑھا تو ایک ذریعہ ہے اس عالم میں پہنچنے کا، اس کے بعد اندر کا معاملہ کیا ہے اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں. میں نے غالباً ایک مرتبہ بتایا بھی تھا، ایک صاحب، ایک بزرگ تھے، وہ بھی ہمیشہ یہ بات سوچتے تھے کہ جو چلا گیا اس کی کبھی خبر نہیں آتی کہ اندر معاملہ کیا ہے. انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی، کہا کہ دیکھو بھائی، جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں قلم کاغذ رکھ دینا، وہاں جو مجھ پر گزرے گی تو میں کوشش کروں گا کہ اسے لکھوں اور وہ معاملہ تم تک پہنچا دوں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اندر ہوتا کیا ہے. چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، ایک قلم کاغذ قبر کے اندر رکھ دیا، خیال یہ تھا کہ کچھ دن بعد آئیں گے اور قبر کھول کے وہ نکال لیں گے. بہرحال کچھ دن کے بعد جب یہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ قلم کاغذ رکھا ہوا تو ہے، اوپر ہی رکھا ہوا ہے، اندر کھودنے کی بھی ضرورت نہیں. تو انہوں نے بہرحال اس کو پڑھا، اس پر جو لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں کے معاملات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یعنی یہاں کے معاملات جو کچھ بھی یہاں گزرتا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے لیکن بتانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بتا تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اب بتا دیا جو کچھ ہونا ہے قبر کے اندر، ان کا نکیر آئیں گے، سوال جواب کریں گے، یہ سب باتیں ہو چکی. بہرحال اصل معاملہ جو ہو یہی ہے کہ اللہ کے علم میں اندر کیا معاملات ہوتے ہیں، کس کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. البتہ کبھی کبھی عبرتن نصیحتن دکھانے کے لیے بعض لوگوں کے احوال معلوم ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بعض بزرگوں کے حالات معلوم ہوئے. جب اس شخص کو کہا جائے گا، یعنی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کر دیں گے چاہے وہ عالم برزخی میں ہو، جب عالم برزخ میں نعمتوں میں ہوگا تو وہ بھی گویا کہ جنت ہی کا ایک حصہ ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ قال یا لیت قومی یعلمون، یہ شخص پھر بھی قوم کی فکر میں گھل رہا ہوگا اور کہے گا کہ کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، یعنی اس بات کا کہ اللہ نے میری مغفرت بھی کر دی اور میرا کس درجے اللہ نے اکرام کیا، کاش کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا. بہرحال بعد میں روایتوں سے پتہ چلتا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ کر دیا. ایک فرشتہ یعنی جبریل امین آئے اور اس شہر کے دروازے کو پکڑ کر ایک چیخ ماری زور سے، جس سے سارے کے سارے لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا ان کانت اللہ صیحتا واحدا فاذا هم خامدون یا حسرتا علی العباد، لوگوں پر افسوس ہے. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اللہ نے جس نبی اور قاصد کو بھی بھیجا لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا. یہاں پر اس واقعے کو ذکر فرمایا. اسی طریقے سے اسی صورت کے اندر آخرت کے سے متعلق اور بہت سی چیزیں ہیں. نفقہ اولا کا بھی ذکر فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا، کس طریقے سے لوگ بالکل ختم ہو جائیں گے اور جتنا عرصے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس عالم میں رہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی زیرو باقی نہیں رہو، سوائے اللہ رب العزت کے، اس لیے کہ وہ تو رب ہے، باقی سب لوگوں کو موت آ جائے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حتیٰ کہ شیطان کو بھی موت آ جائے گی، یہ نہیں کہ شیطان زندہ رہے گا، اس لیے کہ صرف اللہ کی ذات باقی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے، یعنی ہے کوئی لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ایک اللہ کی بادشاہت ہے، یعنی حکومت بھی اس کی ہے، سلطنت بھی اس کی ہے، پورا عالم اسی کا ہے، اس کے سوا سب کو فنا ہے، کوئی باقی نہیں رہے. محشر کے میدان میں ایسا بھی ہوگا کہ اللہ کے سامنے لوگ جھوٹ بولیں گے، جب عدالت لگے گی تو اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا. اللہ تعالی فرمانے کہ ممتاز الیوم ایہا المجرمون، اس دن مجرموں کو جدا کر دیا جائے گا. الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اللہ تعالی فرمائیں گے کہ ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، کہا نہیں تھا، تمہیں بتایا نہیں تھا اے بنی آدم کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، اور ساتھ میں یہ کہا گیا تھا وانی اعبدونی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی میری عبادت کرو، میرے بتائے ہوئے، میرے نبیوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو گے تو وہ سیدھا راستہ ہے. لیکن انہوں نے چونکہ دنیا میں مانا نہیں، اس لیے اللہ تعالی فرمائیں گے ھذہ جہنم اللتی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم اور دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، ابھی جہنم میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کے سبب جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. کفار وہاں پر اللہ تعالی کے سامنے جھوٹ بولیں گے، لیکن قبر کے اندر جب منکر نکیر سوال کریں گے وہاں جھوٹ نہیں بول سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ فرشتے غیب کا علم نہیں جانتے، وہاں تو وہ سوال پوچھیں گے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ کون صاحب ہیں، کیا جانتے ہو انہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو کافر ہیں وہ قبر کے اندر کہہ دیں گے ہا ہا انا لا ادری، یعنی افسوس ہم نہیں جانتے، یہ ان کا جواب ہوگا، وہاں جھوٹ نہیں بول سکیں گے. لیکن اللہ رب العزت کے سامنے عدالت میں دھڑلے سے کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اے ہمارے رب ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، وہ جتنا چاہے جھوٹ بولے اللہ تعالیٰ انہیں موقع دیں گے، تاکہ لوگوں پر بھی آشکار ہو جائے کہ جس طرح یہ دنیا میں جھوٹ بولتے تھے وہ عادتاً آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی وہاں بھی جھٹلاتے تھے یہاں بھی جھٹلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی شرک ہی نہیں کیا، حالانکہ مشرک تھے پکے اور شرک کرتے رہے. اب سوال یہ پیدا تھا قبر میں انہوں نے کیوں جواب نہیں دیا، وہاں کیوں نہیں جھوٹ بولا؟ اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ چونکہ فرشتے علام الغیوب نہیں، فرشتے تو جو وہ جواب دیں گے اس کے مطابق معاملہ کریں گے، اگر جواب درست دے دیں گے وہ جھوٹ بولیں گے تو اس کے علاوہ ان کا معاملہ بھی ویسے ہی ہوگا، پھر ایمان والوں جیسا ہو جائے. اس لیے وہاں تو چونکہ معاملہ وہ کرنا ہے، مومنوں کے ساتھ الگ معاملہ ہے، کافروں کے ساتھ الگ معاملہ ہے، تو اس لیے مومن جو صحیح ایمان والے ایمان بچا کر اپنا قبر میں لے گئے وہ تو جواب دیں گے کہ اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، دین یا الاسلام، میرا دین اسلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک ایمان والا تو فوراً جواب دے گا، لیکن جو کافر ہیں وہ جواب نہیں دے سکیں گے، البتہ اللہ کے سامنے یہ وہاں پر جری ہو جائیں گے اور وہاں جھوٹ بولیں گے دھڑلے سے. اللہ تعالیٰ بھی اس لیے موقع دے گا تاکہ ان کے جھوٹ کو تمام لوگوں کے سامنے آشکار کیا جا سکے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہم، ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر بول نہیں سکیں گے. وتکلمون ایدیہم، پھر ان کے ہاتھ بات کریں گے. وتشہد ارجلہم، ان کے پیر بات کریں گے. بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کرتے. پھر پتہ چلے گا کہ یہ ہاتھ پاؤں یہ ساری تو اللہ تعالیٰ کی سی آئی ڈی ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں چھپ کے کریں، لوگوں کے سامنے کریں، آج بے شک کوئی پکڑنے والا ہمیں نہیں ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، جو آج جن سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہاتھ سے چھو رہے ہیں، پیر سے چل کر جا رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہ شخص اپنے ہاتھ پیروں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ افسوس تم نے ہی مجھے مروا دیا، یعنی میرے خلاف تمہیں نے گواہی دی. اور غالباً اگلے پاروں میں یہ بات آئے گی کہ کافر یہ پوچھیں گے کہ یہ دنیا میں وہ سوال کرتے ہیں کہ پیر کیسے بول سکے گا، ہاتھ کیسے بولیں گے، آنکھیں کیسے بولیں گی. اللہ نے اس کا جواب دیا قرآن مجید میں انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، اللہ تعالی ہم سے بلوائیں گے جس نے سب کو بلوایا. بس سوچے آدمی کی زبان کیسے بولتی ہے، یہ بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے، زبان کیسے بولتی ہے؟ جیسے زبان بول رہی ہے ایسی انگلی بھی بولے گی، ایسی ہاتھ بھی بولیں گے. چلتے کیسے ہیں؟ سر کے بل چلیں گے قیامت کے دن، مجرمین سر کے بل چلیں گے. تو کسی نے یہی پوچھا کہ سر کے بل کیسے چل سکتا ہے، کہا بھی پاؤں کے بل کیسے چلتے ہو؟ جو اللہ پاؤں سے چلا سکتا ہے وہ اللہ سر کے بل بھی چلا دے گا، چلے گا. تو بہرحال اللہ تعالی کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، تو یہاں اس کو بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. اور آخر کے اندر جو ہے وہ اس سورت کے آخر میں ایک شخص کا ذکر کیا، آس بن وائل تھا یہ یا امیہ بن خلف، دونوں شخصوں کے نام آتے ہیں. اور انہوں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تو انسانوں کو نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے. فیدا ہوا خسیم و مبین، لیکن اللہ کے سامنے جھگڑتا ہے، خسیم جھگڑالو کو کہتے ہیں، کلم کھلا جھگڑتا اللہ تعالی سے. حدیث شریف میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ آس بن وائل یا امیہ بن خلف ایک مرتبہ یہ قبرستان سے ایک انسان کی ہڈی لے کے آئے اور اس کو اپنے ہاتھ سے مسل دیا، ریزہ ریزہ صفو بن گیا اس کا وہ بالکل. تو اس نے کہا کہ کیا ان میں اللہ تعالیٰ جان ڈالے گا، یہ تو بالکل صفوف ہو گیا، اس میں کیسے جان ڈال سکتی ہے؟ اس کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دے رہا ہے یہاں پر. اس نے کہا تھا کہ وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، مثال ایک دی اور اپنی مثال بھول گیا، ونسی خلقا اپنی پیدائش بھول گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو کس سے کیسے پیدا ہوا؟ جو خدا عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، تو جو چیز وجود میں آ چکی ہے اسے دوبارہ وجود دینے میں کیا حرج، کیسے کیا مشکل؟ انسان کو اللہ نے اس وقت پیدا کیا جب اس کا وجود ہی نہیں تھا بالکل، لیکن اب جبکہ اس کا کچھ نہ کچھ وجود ہے، مرنے کے بعد چاہے مٹی بن گیا، مٹی ہے تو صحیح، وجود تو ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ اس مٹی سے انسان کو پیدا کرتے تو اس میں قباحت کیا ہے اور کیا تعجب کی بات. جس خدا نے بغیر کسی چیز کے پہلے پیدا کر دیا، اس جیسے کہ بیان کیا کہ قطرہ ناپاک سے پیدا کر دیا، اللہ فرماتا ونسی خلق، اپنی پیدائش بھول گیا یہ، اگر اپنی پیدائش یاد رکھتا تو یہ اعتراض نہ کرتا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ ہڈیاں اس میں کیسے جان ڈال سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، حالانکہ یہ تو بالکل صفو ریت بن گئی اس کی. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیجئے کہ جس طریقے سے اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کر دے گا. وہ ہوا بکل خلق نالی، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، قادر مطلق. اور آخر فرمایا کہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، سوائے اس کی اور کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم پیدا کریں تو کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ کا تو ارادہ ہے خالی، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے وہ ساری جو ہے وہ میٹیریل کو جمع کریں، اس کے بعد لوگوں کو بلائیں، کسی مستری کو بلائیں، پھر جو ہے کہیں کہ بھئی اب اس کو بناؤ، ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ یہی بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور وہاں پر اللہ رب العزت وہ جو چاہیں گے وہ ملے گا، جو اللہ تعالی سے وہاں پر صرف دل میں خواہش پیدا ہوگی اور وہ چیز سامنے نظر آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر جو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اولاد کی خواہش ہوگی تو وہاں چونکہ اولاد وغیرہ یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چاہے گا میری اولاد ہو تو منٹوں سیکنڈوں کے اندر اس کی اولاد بھی ہو جائے گی. کوئی شخص یہ چاہے گا کہ میں زراعت کروں، کھیتی باڑی کروں، تو لمحوں کے اندر وہ جو ہے وہ بیج ڈالے گا، اسے کھیتی پک کر تیار بھی ہو جائے گی. تو یہ وہاں پر کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ وہاں پر انسان حسرت میں رہے، کاش کہ مجھے ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. اگر حسرت ہی ہو تو پھر وہ جنت کیا ہوئی؟ دنیا ہے، یہاں پر حسرتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی. خاص طور پر جب آدمی اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے، وہ جب وہ خواہش جس چیز کی کریں گے اللہ تعالیٰ فوراً ان کی خواہش کو پورا کر دے. اسی سے ملتا جلتا واقعہ میں آگے بھی بیان کر دوں سورہ صافات کے اندر. یہاں پر دیکھیے اسے یہ اشکال پیدا ہوا تھا کہ ہڈیوں میں جبکہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی جان کیسے ڈالی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ایک اور شخص کا یہاں پر دو آدمیوں کا بلکہ واقعہ بیان کیا، اور سورہ کہف میں بھی وضرب لہم مثل الرجلین کے اندر ان کا واقعہ آ چکا ہے. تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ وہی دو آدمی ہیں جن کا ذکر سورہ کہف میں آیا اور یہاں پہ سورہ صافات کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے قال قائل منہ انی کان لی قریب، قیامت کے دن ایک شخص یہ کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، اور میں جب اس سے اچھی باتیں کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کیا تو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم پیدا ہوں گے؟ کیا تجھے اس بات کا یقین ہے؟ یقول ائنک لمن المصدقین، کیا تو اس کی تصدیق کرتا ہے؟ ایزا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گی، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ پھر ہم پیدا کیے جائیں گے دوبارہ؟ یعنی اس پر وہ مذاق اڑاتا تھا کہ تجھے کیا یقین ہے اس کا؟ قال هل انتم مطلعون، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تو دیکھنا چاہتا ہے اس کو، کہاں ہے وہ؟ یعنی دنیا میں یہ دوست تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کہاں ہے؟ فرمائیں گے جاؤ دیکھ لو. جب وہ دیکھے گا فطلع فرآہ فی سوائل جہنم، جب وہ دیکھے گا تو دیکھے گا جہنم کے بیچوں بیچ وہ شخص آگ میں جل رہا ہوگا. قالت اللہ ان کت لتردین، اللہ کی قسم تو نے تو مجھے مروا دیا تھا. یعنی جو شخص دیکھے گا وہ کہے گا کہ اگر تیری بات میں مان لیتا تو نے تو آج جس طرح تو خود مر گیا، تباہ ہو گیا، تو مجھے بھی مروا دیتا. قالت اللہ ان کت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ ہوتا. اور پھر خوشی میں کہے گا افما نحن بمیتین، کیا ہم کبھی نہیں مریں گے؟ خوشی ہوتی ہے نا کہ اچھا بھائی جنت مل گئی، اب تو ہمیں کبھی موت آئے گی نہیں، الحمدللہ یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی. تو خوشی کے اظہار کے طور پہ کہے گا افما نحن بمیتین، کیا اب ہم کبھی نہیں مریں گے؟ الا موتتنا الاولى، مگر ایک دفعہ جو موت طاری ہو گئی، موت تو ایک ہی دفعہ طاری ہوتی ہے، دوبارہ نہیں ہوگی. یہاں ایک اور واقعہ کو مختصر سے بیان کیا گیا کہ یہی دو آدمی تھے، انہوں نے پیسے آپس میں ملائے اور ملا کر کوئی کاروبار کیا، اس سے تقریباً 8,000 دینار ان کو حاصل ہوئے یا 8,000 درہم ہوئے، تو دونوں نے 4,000 تقسیم کر لیے. جو شخص آخرت کا منکر تھا اس نے 1,000 درہم خرچ کیا اور اس سے ایک پلاٹ لیا. اس شخص کو جب پتا چلا جو دوسرا آدمی تھا دوست، تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں تجھ سے سودا کرتا ہوں، میں 1,000 تیرے راستے میں قربان کرتا ہوں، مجھے جنت میں پلاٹ چاہیے. اس نے اللہ تعالی سے سودا کیا اور 1,000 درہم یا دینار صدقہ کر دیا. اس شخص نے بعد میں مزید 1,000 سے مکان تعمیر کرایا. اسے جب پتہ چلا تو اس نے کہا یا اللہ میں جنت میں محل چاہتا ہوں، 1,000 صدقہ کرتا ہوں. وہ 1,000 صدقہ کر دیا. اسی طریقے سے اس نے اس 1,000 سے پھر اور نعمتیں چیزیں دوسری خریدی، تو اس کو پتہ چلا تو اس نے بھی صدقہ کر دیا کہ اللہ جنت کی نعمتیں میں تجھ سے چاہتا ہوں. اور بھی اسی طریقے سے اس نے 1,000 درہم خرچ کر کے شادی کر لی، تو اس نے کہا یا اللہ میں آپ سے حوروں کا سودا کرتا ہوں، 1,000 درہم میں دیتا ہوں تیرے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، اور آپ آخرت میں مجھے عطا فرمائیے، حوریں عطا فرمائیے. بات ختم ہو گئی. ایک عرصے کے بعد اس شخص کو ضرورت ہوئی پیسوں کی جس نے اپنے پیسے خرچ کر دیے. اب یہ اس شخص کے پاس آیا جو انکار کرنے والا تھا آخرت کا، اور کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. اس نے کہا کہ وہ پیسے کہاں گئے جو تیرے پاس تھے، 4,000 درہم یہ دینار جو تھے وہ کہاں گئے؟ اس نے کہا میں نے تو اسی طریقے سے اللہ سے سودا کر لیا. اس پر اس نے کہا کہ آئنک لمن المصدقین، کیا تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ سے واسطہ پڑے گا، معاملہ پیش آئے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو اس نے سودا کیا تھا اس وقت اس کی تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ سب چیزیں عطا فرما دی جو دنیا میں اس نے اللہ کے لیے دی تھیں. اور وہ شخص جہنم کے اندر جل رہا ہوگا. تو بہرحال اس کو بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور اسی طریقے سے اگلے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی وہ واقعہ جو ذبح کا واقعہ ہے جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں بقرعید کے زمانے میں. پہلے تو دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دیں. تو ہم نے خوشخبری دی تھی بغلام حلیم، اور جب وہ بچہ بڑا ہو گیا، بعض روایت میں آتا 12-13 سال کی عمر تھی، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبح، میں تو یہ ذبح کر رہا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم نہیں دیا تھا، صرف خواب میں دکھایا تھا، اور نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. کیونکہ اگر اللہ کے علم میں تو تھا کہ یہ میں ذبح کراؤں گا نہیں، لیکن امتحان لینا چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ میرے بیٹے میں نے یہ دیکھا ہے کہ انی اذبح، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ اب باپ بیٹوں کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بیٹے کا امتحان لے رہے ہیں. بیٹا بھی نبی ہے، نبی ہونے والا ہے، اللہ کے علم میں تو تھا. تو جواب یہ دیا کہ یا ابتی فعل ما تومر، اے میرے والد محترم، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ تو وہ کیجئے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما، جب دونوں فرما بردار ہو گئے اللہ کے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے خواب کو مطابق عمل کرنا چاہا اور اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے، اسلما کا معنی دونوں نے اطاعت کی. وتلہ للجبین ونا دیناہ ایا ابراہیم، تو ہم نے اس وقت پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دیا. انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہ البلاء المبین، فرمایا کہ بہت بڑی آزمائش تھی ان پر جو ہم نے ڈالی تھی. اب فرمائیں گے وفدیناہ بذبح عظیم، اب اس بیٹے کے بدلے میں ایک دمبا ذبح کر دو، جو جنت سے حضرت جبریل امین لے کر آئے اور کہا کہ اس کو ذبح کر دو، ہم نے تمہاری قربانی قبول کر. بات ساری نیت کی ہے، چونکہ وہ اخلاص سے وہ عمل کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ دوسروں کو دکھانا چاہتے تھے کہ میرا خلیل کس طریقے سے مختلف آزمائشوں سے گزرا اور جو ہے سرخرو ہو گیا. تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولاً آزمائش میں نہ ڈالے، اس لیے کہ ہم بہت کمزور لوگ. اور دوسری بات یہ کہ اگر خدا نہ کرے کسی آزمائش میں ہم پڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سرخرو فرما دے، یعنی اس آزمائش سے کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دے. لیکن خود سے مانگنی نہیں چاہیے کبھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کبھی اگر آدمی منہ سے مانگ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آزما بھی لیتے ہیں، اور بعض اوقات اس آزمائش پہ انسان پورا نہیں اترتا تو جو زبان سے کلمہ نکل جاتا ہے اس میں پھر ہم پکڑے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.